الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث صدق الله العظيم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں بات چل رہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت زینب بنت جحش سے بھی ہوا رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اسی نکاح کے موقع پر نازل ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بھی بیوہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکثر بیویاں یا تو بیوہ عورتیں تھیں یا متعلقہ تھیں جن کو طلاق ہو چکی ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان کھولنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بیویاں تھیں کون اکثر تو متعلقہ یا بیوائیں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ہاں جی اتنی شادیاں کی ہیں اور ان شادیوں سے جو فوائد حاصل ہوئے اس کی طرف سے صرف نظر کیا جاتا ہے کہ کتنے فوائد ہوئے کتنا دین پھیلا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی جب عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی حالت میں پہنچے کہ یہ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو ایسی حالت میں پہنچے کہ یہ آٹا گوند رہی تھی پھر بھی ان کو شرم آئی حالانکہ پردہ ابھی نازل نہیں ہوا پردے کا حکم لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ باحیا ہوتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو مجھے ان کو دیکھ کر شرم آئی کہ یہ وہ عورت ہیں جن سے حضور ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں ابھی کی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے ادب میں ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا اور یہ پھر الفاظ کہے کہ آپ کو خوشخبری ہو حضور آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ حیا کی علامت ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب سے مشورہ کروں گی پہلے اور یہ کہہ کر دو رکعت نماز وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی اس کا انعام یہ ملا کہ ہر معاملے میں اللہ سے تعلق قائم کرنا اور یہ اتنا بڑا معاملہ تھا انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مشورہ کروں انعام ان کو یہ ملا حضرت زینب اور حضرت عائشہ میں اسی پر مقابلہ ہوتا تھا وہ کہتی تھیں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے اندر 10 خوبیاں ایسی ہیں جو کسی بیوی میں نہیں ہیں تو حضرت زینب بھی فرماتی تھی میرے اندر بھی یہ خوبی ہے جو کسی میں نہیں ہے اور وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن کی آیات نازل فرمائیں جس میں اللہ تعالی نے خود ان کا نکاح حضور سے پڑھایا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. یہ زوجنا کہا کے الفاظ سے نکاح ہو گیا, اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر گویا اعلان فرما دیا کہ ہم نے شادی کر دی. بس زوجنا کہا, اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, اور ایک روایت میں آتا ہے بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوئے کیونکہ بیوی ہو چکی تھی. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں آپ نے اجازت نہیں لی حضرت زینب سے, کیونکہ بیوی بن چکی تھی اس لیے حضور کے لیے جائز تھا. لہذا اس طرح سے یہ شادی ہوئی, یہ سیدھی سادھی شادی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے گھی اور آٹا اور کھجور کو ملا کر حلوہ تیار کیا اور مجھے بنا کر دیا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ یہ ہماری طرف سے ہے, ولیمے میں ہماری طرف سے یہ کھانا بھی شامل فرما لیں. اللہ کی شان, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا ہی نہیں ولیمے کے لیے. جب یہ کھانا آیا تو حضرت انس سے فرمایا اس کو کھانے کو یہاں رکھو اور سب کو بلا کر لاؤ, جو تمہیں ملے اس کو بلا کر لاؤ. ان کے شاگرد نے پوچھا کتنے آدمیوں کو آپ بلا کر لائے, کہا 300 آدمی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک وقت آ کر حضرت انس نے یہ بھی عرض کیا مجھے اب کوئی نہیں ملتا ایسا کہ میں اس کو بلا کر لاؤں, سب سے میں کہہ چکا یعنی جو ملا میں اس سے کہہ چکا ہوں کہ حضور کا حضور نے حضرت زینب سے شادی کی ہے اور ولیمہ ہے, آ جائیں کھانا کھا لیں. تو شاگرد سے فرمایا 300 صحابہ کو میں بلا کر لایا, اور حضور نے فرمایا کہ 10-10 آدمی آتے جائیں کھانا کھاتے جائیں, کیونکہ گھر چھوٹا تھا, 10-10 آدمی آتے جائیں کھانا کھاتے جائیں. اور کھانے کو سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا رکھ کر اور اس پر کچھ پڑھا, حضرت انس فرماتے ہیں, اور فرمایا وہی کھانا تھا وہ جو حلوہ تھا کھجور آٹے اور گھی کا حلوہ, اور لوگ کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے. خود بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 300 صحابہ. اور پھر وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کوئی نہیں بچا, فرمایا بس اب اس کو اٹھاؤ. جب اس کو اٹھایا ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ یہ بھاری تھا یا جب میں نے اٹھایا ہے اس وقت زیادہ بھاری تھا, یعنی کھانا اتنا کا اتنا ہی سب نے کھا بھی لیا, وہ چھوٹے سے برتن میں کھانا بھجوایا گیا تھا. تو یہ سیدھی سادھی شادی ہوتی تھی اور یہ ولیمہ ہو گیا. بس میں نے عرض کیا نا کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنہ, جو حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ واقعی عجیب الفاظ ہیں, کہ یعنی محنت بھی کم اور برکت بھی زیادہ. فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو, فلاں کو بھی بلانا ہے فلاں کو بھی بلانا ہے, ہال بھی بک کرانا ہے, اتنے پیسوں کا انتظام کرنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, 7-8 مہینے بلکہ اس سے بھی پہلے بے چینی شروع ہو جاتی ہے, فکر مندی ہو جاتی ہے, فکر ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اور بلکہ فکر کیا اس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن. اور اس سے بڑی ترقی یافتہ شکل ڈپریشن, یہ چیزیں لگ جاتی ہیں, اور خود ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ان چیزوں کو. یہ حضور کی شادی تھی دیکھیے, تو برکت خود ہم اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں اور پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے, محنت بھی ہو اور برکت بھی چلی جائے تو دونوں طرف نقصان. اور حضور فرما رہے ہیں محنت بھی کم ہو تو برکت بھی زیادہ ہوگی, مشقت جس نکاح میں کم ہو اس میں برکت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور سب جب کھانا کھا کر جا چکے تو 300 صحابہ رہ گئے, وہ آپس میں وہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے, اور حضرت زینب بنت جاش کیونکہ چھوٹا سا گھر تھا وہ پردہ کیے ہوئے دیوار کے اس طرف رخ کر کے بیٹھی نہیں چادر اوڑھ کر. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ تینوں صحابہ بات چیت فرما رہے تھے. ان کو دیکھ کر حضور واپس تشریف لے گئے اور اپنی بیویوں کے گھر گئے. سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے, پھر دوسری بیویوں کے پاس گئے, اور سب نے ایک ہی سوال کیا. سب کو پہلے جا کر سلام کیا اور سب نے یہی سوال کیا, آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا, کیف وجد کا اہلک, گھر والوں کو آپ نے کیسا پایا, یعنی اپنی نئی بیوی کو کیسا پایا. اور پھر جب مل کر آپ تشریف لائے تو پھر یہ تینوں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. اس وقت ان کو پتا چلا کہ حضور کو ہمارا یہ بات چیت کرنا اس وقت بھی ناگوار گزرا تھا اور اب بھی ناگوار گزرا ہے, کیونکہ جب سب صحابہ جا چکے حضور تشریف لائے تو یہ تین صحابہ بات چیت کر رہے تھے, تو حضور واپس تشریف لے گئے. اور اس وقت حضور کو تکلیف ہوئی, بیویوں سے مل کر آئے جب بھی یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور زیادہ تکلیف ہوئی, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے اکابر نے تو یہ فرمایا ہے بڑوں نے کہ ان سے یہ غلطیاں کروائی گئی تھیں تاکہ امت کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, آگے دین تو قیامت تک کے لیے آئے, ان حالات میں کیا چیز کرنی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. تو تکوینی طور پر صحابہ سے ایسے اعمال کرا دیے گئے تاکہ ہم جیسوں کو سبق مل جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بہترین توجیہ کی ہے, اس میں صحابہ کی بھی تنقید نہیں ہوتی تخفیف نہیں ہوتی, اور یہی مناسب اور بہتر راستہ ہے اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے. لہذا یہ آیات نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, ہمارے نبی کے گھر میں داخل مت ہوا کرو, الا ان یؤذن لکم الى طعام, ہاں یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے, مگر جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو بھی کس طرح آؤ, غیر ناظرین عیناہ, اس طرح آؤ کہ کھانے کے پکنے کا تمہیں انتظار کرنے کے لیے بیٹھنا نہ پڑے. دیکھیے یہ ادب سکھایا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں بھائی جاتے ہی کھانا شروع مت کرو, پہلے تھوڑی تھوڑی باتیں ہونی چاہیے پھر کھانا لگے. اور یہاں ادب کیا سکھایا جا رہا ہے, دیکھو ایسے وقت میں جاؤ کہ کھانا بالکل تیار ہو بس جا کے کھانا شروع ہو جائے, یہ ہمارا بنایا ہوا رواج ہے اور اس کا برا مانتے ہیں لوگ. اچھا ہمیں آتے ہی کھانا لگا دیا اور کوئی باتیں بھی نہیں, کیوں بھائی آپ حضور سے بڑھ کر ہیں؟ حضور کے بارے میں تو صحابہ کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اور یہی ہم لوگوں کے لیے ادب ہے. جو دین سکھایا جا رہا ہے وہ دین ہمارے لیے بھی تو ہے. اچھا جی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, آپ نے بالکل آتے ہی ہمارے کھانا لگا دیا, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں بس کھانا کھاؤ اور بھاگو یہاں سے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جب تک ہم یہ جاری رکھیں گے ہم خود بھی تکلیف میں رہیں گے, برکات سے بھی محروم ہوتے رہیں گے. تو وہ یہ ادب سکھایا کہ کھانے کے لیے جب تمہیں بلایا جائے تو جب جاؤ, اور ایسے وقت میں جاؤ کہ تمہیں کھانے کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑے, بیٹھتے ہی تمہارے کھانا لگا دیا جائے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, اور جب تم کھا لو تو بس جلدی جلدی رخصت ہو جاؤ. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, نہ جانے گھر والا اس کو کیا کیا, کیا حاجتیں ہیں کیا کام ہے, تم بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو. یہ ہے ادب دعوت کا. ہمارے ہاں دعوت کا ادب یہ ہے کہ کھانے سے آپ کچھ دیر کھانا ایک دم نہیں لگایا جاتا, بلکہ پہلے باتیں کی جاتی ہیں, اس کے بعد کافی دیر کے بعد کھانا لگایا جاتا ہے, پھر کھانا کھاتے ہی پھر مہمان کا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی کھانا کھاتے ہی جانا نہیں چاہیے, وہ کہے گا کیا سوچے گا, تو تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں پھر جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. دونوں ہی چیزیں غلط ہیں اور رسم و رواج ہیں سیدھے سیدھے, اور رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. میں نے ملفوظ سنایا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, اور اس پر عمل کرنے میں دونوں کو راحت ہے کہ کھانا کے لیے ایسے وقت میں پہنچے کہ جب کھانا تیار ہو چکا ہو اور کھانا کھاتے ہی بس رخصت ہو جائے. یہی ادب ہے دعوت کا. جو باتیں کرنی ہو کھڑے کھڑے کر لیں اور کھانے کے دوران کریں باتیں. کھانا خاموشی سے کھانا بھی نہیں چاہیے, کچھ باتیں کرتے رہنے چاہیے ہلکی پھلکی مزاح کی یا ایسی باتیں جو زیادہ فکر مندی کی نہ ہو, وہ باتیں نہیں کی جائیں. ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے, یہی ادب ہے. تو جو باتیں کرنی ہو اس میں کر لیں اور پھر جلدی سے رخصت ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, تمہارے اس باتیں کرنے کے عمل سے حضور کو ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی, لیکن انہوں نے شرم کی وجہ سے تم سے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ مہمان کا ادب, مہمان کی تعظیم کی وجہ سے کچھ نہیں فرمایا. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے. اور آگے پردے کی آیات اسی موقع پر نازل ہوئی, اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں حضرات اٹھ کر جانے لگے تو میں بھی حضور کے پیچھے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا, لیکن حضور نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا, اور اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی تو آپ نے پردہ ڈال دیا. یہ سمجھ گئے کہ پردے کی آیات یا پردے کا حکم نازل ہوا ہے. اور وہی الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, تمہیں ہمارے نبی کی بیویوں سے کچھ کام ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے دلوں کو, تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی, یعنی ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, بعض لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پردہ وغیرہ, دل صاف ہونا چاہیے, دل صاف نظر پاک, دل صاف نظر پاک, یہ مشہور ہے جملہ. دین سے بیزار لوگوں کے درمیان یہ جملہ بہت مشہور ہے, دل صاف نظر پاک. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, کہ اچھا بھائی آپ حضرت علی سے بڑھ کر ہیں, ایسے لوگوں سے یوں پوچھنا چاہیے آپ حضرت علی سے بڑھ کر ہیں. حضرت علی نے تو یوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یوں فرمایا تھا, یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرۃ, یہ حدیث ہے. فرمایا اے علی, ایک نظر جو غیر اختیاری طور پہ پڑ جائے, غیر اختیاری کا بھی میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں, کسی ایسی جگہ آپ کو جانا ہوا جہاں کوئی خطرہ نہیں اس بات کا کہ یہاں کوئی بے پردہ عورت آ جائے گی, ماں آپ آزادی سے نظر اٹھا کے چل رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اچانک کہیں سے کوئی عورت آ گئی تو آپ نظر پڑ گئی, یہ ہے بے اختیار نظر کا مفہوم. یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے آج کل, کیونکہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہاں بے پردہ عورتیں ہیں. اب جو بے اختیار نظر پڑ گئی وہ بے اختیار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پہلے سے نظر نیچے نہیں کی اور یہاں پتہ ہے سب معلوم ہے بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں. یہ بے اختیار کا مفہوم یہ ہے, کبھی کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے. کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں کوئی خطرہ نہ ہو کہ کوئی بے پردہ عورت یہاں آ جائے گی, بلکہ یہ ہو کہ عورت ہی نہیں ہے یہاں اس علاقے میں, تو اگر کوئی عورت آ جائے اور بے پردہ آ جائے تو یہ بے اختیارانہ نظر پڑ گئی تو آپ فوراً نیچے کر لیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جو ہم کرتے ہیں کہ بس یوں اٹھا کے نظر جا رہے ہیں, اب نظر پڑی تو وہ پھر نیچے کر رہے ہیں, یا جن کو توفیق ہو جائے وہ یوں کر لیتے ہیں, جن کو ہے نہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں, ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, نظر ڈالتے رہتے ہیں. جن کو بہت توفیق ہو گئی وہ یوں کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ بھائی جب آپ کو پتا ہے بے پردگی کا زمانہ ہے، بے پردگی کا علاقہ ہے، ایسے علاقے میں آپ چل رہے ہیں جہاں پردہ ہے ہی نہیں، تو وہاں آپ کو پہلے سے ہی نظر نیچے رکھنی واجب ہے. یہ سمجھ لیجئے، دین کو سمجھیے اور عمل کیجئے. تو نبی کی عورتوں کے بارے میں، اچھا حضرت علی سے یوں فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. یہ بچے کہاں سے آ گئے بھائی؟ دیکھیں بھائی، یہ فیصل، یہ بچوں کو اوپر بٹھانے نہیں چاہیے. تو پہلی نظر کے معاف ہونے کا یہ مفہوم ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے، نظر دل صاف نظر پاک، تو بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کا دل صاف ہوگا اور کس کی نظر پاک ہوگی؟ ان کو تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ نہ حضرت علی سے کہ پہلی نظر اگر بے اختیار پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن اسی نظر کو طول دینا یہ اپنے اختیار سے ہے. ایک نظر پڑ گئی غیر اختیاری طور پہ، لیکن اسی کو طول دے دیا تو یہ تو اختیار سے ہوا، یہ بھی معاف نہیں ہے. یا دوسری نظر ڈالی، یہ تو یہ بھی اپنے اختیار سے ہے. یہ دونوں صورتیں معاف نہیں ہیں، یہ گناہ میں داخل ہیں. تو جب حضرت علی سے یہ کہا جا رہا ہے تو بھائی ہما شما تو کچھ بھی کسی شمار میں نہیں ہے. اور ازواج مطہرات کے بارے میں آپ کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ دو مسئلوں کو آپس میں ملا جلا کر پیش کیا جاتا ہے. ایک ہے نماز کے اندر جن اعضا کا کھلے رکھنے کی گنجائش ہے، اس میں چہرہ بھی داخل ہے، ہاتھ بھی داخل ہے، پیر بھی داخل ہے، وہ مسئلہ الگ ہے اور پردے کا مسئلہ الگ ہے. ان دونوں کو ملا کر پیش کر کے اور خلط ملط کر کے یہ کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے. بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کر رکھیں. اور تفسیر کی گئی اس کی کہ ایک یہ اتنی ہے آنکھ، ایک آنکھ سے وہ دیکھنے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے یہ اتنی گنجائش ہے. یہ تفسیر بھی آئی ہے اس کی، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو امت کو غلط گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. اس لیے بھائی قرآن کی صحیح تفسیر کرنا یہ علماء کا حق ہے، اہل علم کا حق ہے. فلاں ڈاکٹر اور فلاں انجینئر اور فلاں یہ تو بیچارے کسی آیت کی ترکیب بھی نہیں بتا سکتے اور آیت کو صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے. ان سے تو پہلے یوں کہا جائے کہ پہلے نورانی قاعدہ تو پڑھ لو. ایک ایسے ہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا ذرا نورانی، ایک ساتھی سے میں نے کہا ذرا نورانی قاعدہ لاؤ. میں نے کہا نورانی قاعدہ پہلے آپ پڑھ کے سنائیں، یہ بات تو بات کی ہے جو آپ تفسیر کر رہے ہیں، پہلے آپ پڑھنا تو سیکھیں. پڑھنا تو میں آپ کو یہ تو دیکھوں آپ کو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا. بس یہ کہنا تھا کہ منہ لٹک گیا ان کا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. وہ بھائی پہلے پڑھنا تو سیکھو، اللہ کے بندوں تم آگے کی بات کر رہے ہو، تفسیر پہ جا رہے ہو، پہلے اس کو صحیح پڑھنا تو سیکھو، الف با تا تو سیکھ لو. تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. حجاب بیچ میں ہونا چاہیے، پردہ بیچ میں ہونا چاہیے. یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کی بھی چیز ہے، ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کی چیز ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. نہ تو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے. ان کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ, نہ ہی ان کے بعد ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ خاص حضور کے لیے حکم تھا, ورنہ عام مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے. اور حضور کے بارے میں فرمایا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ صاف الفاظ ہیں کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے, آپ کی بیویوں کے لیے نکاح کرنا کسی اور سے جائز نہیں ہے. آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امہات المومنین کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور سے نکاح کر لیں. نہ کسی اور کے لیے جائز ہے کہ امہات المومنین سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المومنین, یہ صرف آپ کے لیے حکم ہے, ایمان دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں. ان کے لیے یہ والا حکم ہے کہ اپنے بے نکاح مردوں کا, بے نکاح عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو. اس میں بیوائیں بھی شامل ہیں, اس میں متعلقات بھی شامل ہیں, اور اس میں کنواری عورتیں بھی شامل ہیں, سب شامل ہیں. بس جلدی کرو, ان کا نکاح کرا دیا کرو, یہ ان کے لیے حکم ہے. تو یہ آیات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے نکاح کے موقع پر گویا نازل ہوئی, اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی کہ قریب قریب 300 صحابہ نے ایک تھوڑا سا حلوہ تھا اس کو کھا لیا اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ اسی موقع پر یہ معجزہ پیش آیا. تو یہ ایک سیدھی سادی سی شادی تھی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرمائی ہم سب کے لیے, اور یہ 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 ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسر معونا, وہ نکاح عظیم برکت والا نکاح ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو. اس میں دونوں کو, لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی, دونوں کو دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لڑکے والے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم رسومات پہ عمل نہیں کریں گے, ہم خالص دین پر چلتے ہوئے شادی کریں گے. تو لڑکی والے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پہلا موقع ہے, ہماری ایک ہی بچی ہے اور ہماری بڑی بڑی لاڈلی بچی ہے, تو ان کی وجہ سے مجبور ہونا پڑتا ہے. بعض اوقات لڑکی والے صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں, لڑکے والوں کی وجہ سے مجبور ہونا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو یہ رسومات کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے. تو ان رسومات کا نتیجہ پھر عداوت اور دشمنی اور نفرت کی صورت میں نکلتا ہے, اور بے برکتی تو ہے ہی, بے برکتی تو ہے ہی, نا اتفاقیاں تو شروع ہی ہو جاتی ہیں. تو بھائی جب تک ہم اپنا یہ ذہن نہیں بدلیں گے, اپنا دل نہیں بدلیں گے, یہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حالات کا بدلنا ہمارے اختیار میں ہی ہے, ہمارے ہی اختیار میں ہے. لیکن وہ کب ہے جب ہم, جس دن ہم فیصلہ کر لیں, جس دن ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا. میں نے عرض کیا تھا ایاک نعبد پہلے ہے, یعنی وہ ایاک نستعین بعد میں ہے, مدد کا ذکر بعد میں ہے, اطاعت کا ذکر پہلے ہے. پہلے اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, پہلے ہماری اطاعت پر آؤ, پھر مدد پر, پھر مدد مانگو. جب اطاعت ہی نہ کریں تو ہم کس منہ سے اللہ سے مدد مانگیں؟ جب ہم اللہ کی اطاعت, کیا بغاوت ہے, بغاوت پر اترے ہوئے تو کس منہ سے ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ مدد فرما دیجئے. ایک آدمی کو رسومات, اپنی بیٹی کا کی شادی کرتے ہوئے رسومات غیروں کی پسند ہیں, ہندوؤں کی, عیسائیوں کی, طرز زندگی اس کو نصارہ کا پسند ہے, کاروبار نصارہ کے طریقے پر, صرف آج کل عبادات ہیں جو حضور کے طریقے پر ہیں اور باقی کوئی چیز نہیں ہے. صرف عبادات ہیں, اور عبادات بھی چند ایک جیسے روزہ, نماز اور حج وغیرہ, یہ چند ایک عبادات ہیں جو حضور کے طریقے پر رہ گئی ہیں, اور وہ بھی اس میں بھی کتنا اہتمام کیا جاتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. حج کتنے لوگوں کا درست ہوتا ہے, نماز کتنے لوگوں کی درست ہے, روزہ کتنے لوگوں کا صحیح ادا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو چند عبادات ہیں جن میں حضور کا طریقہ باقی رہ گیا ہے, اور وہ بھی کس درجے میں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. باقی تو کہیں معاشرت ہماری غیروں کے طریقے پر, کاروبار ہمارا غیروں کے طریقے پر, سیاست ہماری غیروں کے طریقے پر, سارا نظام غیروں کے طریقے پر چل رہا ہے, اور یہ سود کا جو نظام ہے یہ غیروں کا ہی طریقہ ہے. اس سود کی وجہ سے تو آج ہم من حیث القوم, ایک قوم کی حیثیت سے ہم حالت جنگ میں ہیں, اور جنگ بھی ہماری کس سے چل رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ ہماری جنگ چل رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود کو اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پہ کے لیے آ جاؤ, تیار ہو جاؤ. تو یہ تو ہم حالت جنگ میں ہیں. جو قوم بھلا بتائیے تو صحیح, جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہی ہو اس قوم پہ جو مصیبت آ جائے, کم ہے؟ کہیں زلزلہ آ جائے, کہیں پہ حوادث ہو جائیں, بم پھٹنے لگیں, ہزاروں سینکڑوں آدمی مر جائیں, حوادث واقع ہونے لگیں, کوئی مصیبت آ جائے کم ہے؟ کوئی بیماری پھیل جائے جس کی وجہ سے اموات ہوں, کوئی مصیبت آ جائے کم ہے؟ ہم ہیں ہی حالت جنگ میں, اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے. تو جب تک یہ چیزیں رہیں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی مدد آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو توبہ اور رجوع اللہ نصیب فرمائے, اپنی طرف رجوع کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے, رجوع کرنے کی بھی اور کروانے کی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.